الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله مولانا العظيم. اب ہم ایک بہت ہی مبارک اور اچھا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. ہمارے اور آپ سب کے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی, جس کو سیرت پاک کہا جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی مبارک زندگی کو سیرت پاک کہتے ہیں. سیرت پاک اللہ تعالی نے خود قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت قرآن میں بیان فرمائی, وہ سیرت مبارک ایک دم مضبوط, ایک دم پکی, ایک دم صحیح بات ہے. اور پیدا کرنے والے اللہ اپنے پیارے نبی کی پیاری سیرت بیان کرے, یہ سب سے اچھی اور سب سے مبارک سیرت ہے. اسی لیے اب ہم قرآن مجید میں سے ان سورتوں کی, ان آیتوں کی تفسیر پڑھیں گے, سنیں گے, جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی مبارک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں سے سیرت کے ایک مبارک سلسلے کو, اس مبارک سلسلے کو میرے لیے, آپ کے لیے, تمام سننے والوں کے لیے, قیامت تک آنے والی امت کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت اور برکت کا ذریعہ بنا دے وے. اور پیارے آقا کا پیارا عشق ہماری زندگی میں آ جاوے, اللہ ان مجالس کو اس کا ذریعہ بنا دے وے. قرآن یہ علم کا, نالج کا خزانہ ہے. پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے علم کی، نالج کی بڑی اچھی، بڑی پیاری، بڑی قیمتی باتیں بیان فرمائی. تو قرآن علم کا، نالج کا خزانہ ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ قرآن کا نمونہ ہے، قرآن کا عملی نمونہ ہے. اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ بھئی قرآن پریکٹیکل لائف میں کہاں ہے، عملی زندگی میں کہاں ہے، تو کہو کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی زندگی، مبارک زندگی، یہ پریکٹیکلی قرآن ہے، قرآن کا عملی نمونہ ہے. قرآن ایک ہے الفاظ میں، آیتوں میں، کاغذ میں، ورق میں، یہ قرآن ہمارے سامنے ہے. اور یہ قرآن اگر عمل کے اندر دیکھنا ہو تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہم کو قرآن دیکھنے کو ملے گا. اس لیے قرآن مجید کی ہر ہر آیت کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے. قرآن کی ہر آیت کا کسی نہ کسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک تعلق ہے. تو جب ہم حضور کی مبارک زندگی بیان کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ کتنی پیاری، کتنی مبارک زندگی اللہ نے ہمارے آقا کو عطا فرمائی. اس سے پہلے ایک مجلس میں قرآن میں پانچ جگہ پر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نام آیا ہے، چار آیت میں مبارک نام محمد آیا ہے، ایک آیت میں پاکیزہ نام احمد آیا ہے، وہ پانچ آیتیں میں نے اس سے پہلے ایک مجلس کے اندر آپ کو بتلائی تھی. یہ بھی بتلایا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ پر وہی قرآن آنا شروع ہوا، اور پیر ہی کے دن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آج کی اس مبارک مجلس میں دیکھتے ہیں حضور کا خاندان مبارک، فیملی مبارک، کٹمب مبارک، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اچھے، کتنے پیارے، کتنے اونچے مرتبے والے خاندان کے اندر بھیجا. دیکھیے قرآن کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے خاندان بنائے، فیملی بنائی، کٹمب بنائے. یہ کٹمب، فیملی، خاندان اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہوئے، تمہاری آئیڈینٹیٹی ہو جاوے، شناخت ہو جاوے اور کھان ہو جاوے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ خاندان بنائے. تو فیملی، کٹمب، خاندان یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، اس سے انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے. اب دیکھیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے خاندان میں پیدا فرمایا کہ اس خاندان کا نام ہے قریش خاندان. اتنے اچھے خاندان میں اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا. ایک دوسری آیت میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. ہم نے انسان کو ایک منی کے ناپاک قطرے سے بنایا, پھر انسان کو ہم نے دو چیزیں عطا فرمائی, ایک نسب یعنی کٹمب فیملی خاندان, اور ایک دوسری نعمت سسرالی رشتہ سسرال والی فیملی. یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے انسان کو نعمت کے طور پر عطا فرمایا. تو انسان کا خاندان فیملی کٹمب اچھا ہوتا ہے تو اس انسان کو اپنی فیملی میں سے اپنے خاندان میں سے بہت ساری اچھی باتیں ملتی ہے. اسی لیے اچھا خاندان کسی کو ملے, شریف خاندان ملے, بہترین خاندان ملے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو پورے عربستان میں سب سے اونچے درجے کا جو خاندان تھا, سب سے ٹاپ کوالٹی کا کٹمب تھا, وہ تھا قریش خاندان. وہ خاندان اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ایک تیسری آیت ہے قرآن مجید کی, جو آیت ہم لوگ بار بار پڑھتے بھی ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اس آیت کی ایک قرات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ نقل کی گئی, لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اے لوگو, ہم نے تمہارے پاس جو نبی بھیجے وہ نبی نسب کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, فیملی کے اعتبار سے, کٹمب کے اعتبار سے سب سے افضل, سب سے بہترین, سب سے نفیس, سب سے عمدہ اور سب سے ٹاپ کوالٹی کے خاندان میں ہم نے نبی کو بھیجا. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قریش خاندان پسند فرمایا, قریش میں بنو ہاشم کو پسند فرمایا, یہ سب سے نفیس, سب سے عمدہ, سب سے بہترین, سب سے ٹاپ کوالٹی کا خاندان اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور ایک بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تو ہمارے حضور سے سینکڑوں 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 سال پہلے ہیں, لیکن حضور ان کے مبارک خاندان میں آتے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کے بیچ میں 40 باپ داداؤں کا رشتہ ملتا ہے کہ حضور کے ابا جان, ابا کے ابا جان, ابا کے ابا جان, یوں طرح 40 نمبر پر اوپر جاؤ تو اوپر جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں, اور 41 نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. تو جو خاندان حضرت ابراہیم کا, جو خاندان حضرت اسماعیل کا, اتنا مبارک خاندان, اس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اسی لیے ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو پسند کیا، کنانہ میں سے قریش کو پسند کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو پسند کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے پسند فرمایا۔ سب اچھے اچھے کوالٹی کے لوگ ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت کنانہ، حضرت ہاشم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، یہ سب سلیکٹڈ پیپل تھے، چنے ہوئے اللہ کے بندے تھے، نیک اور اچھے اور بہت شاندار لوگ تھے۔ تو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے اچھے اچھے لوگوں میں اللہ نے ہمارے حضور کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے ایک حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام یعنی پہلے انسان، وہاں سے لے کر کے ہمارے حضور تک، حضور کے ابا اور اما تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے ابا اور اما تک ہزاروں سال ہو گئے، لیکن جو پورا نسب ہے، خاندان ہے، یہ تمام پاکیزہ خاندان ہے، اس میں کوئی بھی زنا یا غلط کام کا خاندان نہیں ہے۔ تمام کی تمام اولاد، اولاد کی اولاد، یہ نکاح اور شادی کے ذریعے سے ہوئے، جتنے بھی آئے، حضرت آدم سے لے کر ہمارے حضور کے ابا اما، حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ تک، یہ پوری جو لائن ہے، یہ پوری لائن نکاح، حلال اور شادی کے راستے سے یہ پورا خاندان آیا۔ بیچ میں کہیں پر ایک بھی نعوذ باللہ زنا اور غلط کام کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ گویا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور کی پیدائش مبارک تک پورے پاکیزہ، حلال، نیک رشتے بنے ہیں، خاندان بنا ہے۔ اس طرح پاکیزہ سلسلے سے اللہ نے ہمارے حضور کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، جس میں ایک بہت بڑے عیسائی بادشاہ، جو ہمارے حضور کے زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا، وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، اس کا نام ہیرقل تھا۔ ہیرقل نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ابا، خسر ابا یعنی حضور کی ایک بیوی کے ابا، حضرت ابو سفیان، جو بعد میں ایمان لائے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو ابو سفیان جو حضور کے خسر تھے لیکن کافر تھے اور حضور کے کٹر دشمن تھے، اور ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی، حضور کے نکاح میں تھی، بیٹی ایمان والی، حضور کی بیوی، اور باپ ابو سفیان کٹر کافر۔ تو وہ جب کٹر دشمن تھے حضور کے، اس زمانے کے اندر وہ سیریا گئے تھے، شام گئے تھے بزنس اور تجارت کے لیے، تو وہاں ہیرقل بادشاہ ملا، جو پوری دنیا کا اس وقت سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ابو سفیان کے سامنے کچھ سوال کیے تھے حضور کے بارے میں، اس میں ایک سوال یہ کیا تھا کہ تمہارے مکہ میں جو آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کی فیملی کیسی ہے، ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ ایسے خاندان میں محمد پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے خاندان سے زیادہ فضیلت والا کوئی خاندان پورے عرب میں نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کٹمب میں پیدا ہوئے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت والا، سب سے اچھے خاندان میں قریش کے اندر وہ پیدا ہوئے ہیں۔ تو ہیرقل نے، جو پچھلی آسمانی کتابوں کا جانکار تھا، اس نے فوراً جواب کے اندر کہا کہ نبی اتنے اونچے خاندان کے اندر پیدا ہوئے، یہ نشانی ہے کہ حقیقت میں وہ اللہ کے نبی ہے. اللہ اپنے نبیوں کو اچھے خاندان میں، بہترین کٹمب میں، شاندار خاندان میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو پیدا فرماتے ہیں. اور جب آخری نبی پورے عرب کے سب سے شاندار خاندان میں ہیں، سب سے اچھے قبیلے میں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے. تو قریش خاندان پورے عرب میں سب سے عمدہ خاندان تھا. اب یہ جو قریش کا نام قریش رکھا گیا، تو یہ قریش تو عربی زبان کا لفظ ہے، تو یہ نام کیوں رکھا گیا وہ بھی ذرا دو چار باتیں سمجھ لو. قریش دریا میں، سمندر میں ایک بڑی مچھلی ہوتی ہے، اور وہ بڑی طاقت والی، بڑی مضبوط مچھلی ہوا کرتی ہے، یا ایک جانور ہوتا ہے دریا کے اندر، اور وہ اتنی طاقت والی مچھلی ہوتی ہے کہ تمام مچھلی اور تمام جانور کے اوپر اس کی حکومت چلتی ہے. جیسے کہ ہم زمین میں کہتے ہیں نا، جنگل کا راجہ سینہ، جنگل کا راجہ لائن، ٹائیگر، شیر، سینہ. تو دریا کے اندر یہ قریش نام کی جو مچھلی ہوتی ہے، یہ تمام جانور اور مچھلیوں کی کنگ سمجھی جاتی ہے. اس پر سے یہ خاندان کا نام قریش بن گیا. اس لیے کہ قریش خاندان کے لوگ پورے عرب کے تمام خاندان کے سردار تھے، بڑے لوگ تھے، اونچے لوگ تھے، بڑے طاقت والے لوگ تھے. اس لیے حضور کے مبارک خاندان کا نام قریش بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ قریش کا ایک میننگ ہوتا ہے لوگوں کی خبر نکالتے رہنا، دوسروں کی ضرورت پوری کرتے رہنا. بعض لوگ کیا سے مزاج کے ہوتے ہیں، لوگوں کی خبر نکالتے رہو، کون بیمار ہے، کون تکلیف میں ہے، کون مصیبت میں ہے، کون پریشان ہے، ایسی خبر کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ ان کی ضرورت پوری کرے، ان کی مدد کرے، اس کے لیے خبر نکالتے ہیں. دیکھو، اس نیت سے خبر نکالنا کہ ہم کسی کی ضرورت پوری کرے، کسی کی تکلیف میں مدد کرے، یہ بہت اچھی عادت ہے. تو قریش کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ لوگوں کی حالات معلوم کرتے تھے، خبر ڈیٹیل لیتے تھے، اور لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کا خیال کرتے تھے. اتنا مبارک خاندان ہمارے حضور کو اللہ نے عطا فرمایا کہ حضور کی پیدائش سے پہلے کا زمانہ، اس وقت سے قریش خاندان کی عادت تھی کہ سب لوگوں کی خبر نکالتے رہتے تھے، اور خبر نکال کر کے لوگوں کی ضرورت پوری کرتے تھے. کوئی دکھی ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی مصیبت میں ہو، تو ان کی مدد کرنا، یہ قریش خاندان کا کام تھا. تو قریش کا ایک میننگ ہوتا ہے لوگوں کی خبر نکال کے مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ ان کا کام تھا. تیسری ایک بات یہ تھی کہ قریش کا ایک میننگ ہوتا ہے اخلاق سے گھری ہوئی بات سے اپنے آپ کو بچانا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی جو اچھی نہیں ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے، تو قریش خاندان کے لوگ بری باتوں سے، گھری ہوئی باتوں سے، اور فالتو بیکار باتوں سے بچتے رہتے تھے. اسی لیے ان کا نام جو ہے قریش پڑ گیا. تو یہ حضور کا خاندان کی کتنی اچھی عادت کہ بری بات سے بچنے والے، فالتو بات سے بچنے والے، گیری پڑی ایک دم پھٹیچر باتوں سے بچنے والے، اتنے پیارے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور قریش خاندان کی سات خوبیاں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. ہمارے آقا کا مبارک خاندان ہم سن رہے ہیں، قریش خاندان. تو قریش خاندان کو، ہمارے حضور کے خاندان کو اللہ نے سات خوبی عطا فرمائی جو کسی اور کو نہیں ملی. پہلی خوبی کیا ہے؟ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا، جب حضور کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی اور حضور نے اعلان کیا اے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کا رسول ہوں, تو سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والے قریشی لوگ تھے. اور کتنے سال تک؟ 10 سال ایسے آئے حضور کی زندگی کے شروع کے کہ 10 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والے, حضور پر ایمان لانے والے اور ایک اللہ پر ایمان لانے والے صرف اور صرف قریش خاندان کے لوگ تھے. قریش خاندان میں دونوں طرح کے لوگ تھے, بہت سے بدماش بھی تھے ابو جہل جیسے, اور بہت سے اچھے بھی تھے جو فٹافٹ حضور پر ایمان لے آئے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردوں میں سے بڑے لوگوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے, وہ قریشی خاندان کے ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی, وہ بھی اسی خاندان کی ہے. بچوں میں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے, وہ بھی قریشی خاندان کے ہیں. تو حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا, 10 سال ایسے گزرے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اللہ کی عبادت کرنے والے قریشی خاندان کے لوگ تھے, آپ کے خاندان کے. دوسری خوبی یہ دی اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو کہ اسی خاندان کے نام پر اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت اتاری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, لِإِلَافِ قُرَيْش. یہ سورت ایسی ہے کہ جو قریش خاندان کے نام کے اوپر ہے, اور اس سورت میں صرف قریش خاندان, قریش فیملی, اسی کو اللہ نے بیان فرمایا. اس کے سوا کسی اور خاندان کو اس صورت میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا. کتنے خوش نصیب خاندان ہمارے حضور کا کہ اس خاندان کے نام پر قرآن میں صورت ہے, اور اس صورت میں صرف قریش کی بات ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہے. تیسری ایک فضیلت کہ اللہ نے آخری نبی جب پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو قریش خاندان میں آخری نبی کو پیدا فرمایا. کتنی بڑی فضیلت. قریش خاندان آج پوری دنیا میں عزت والا خاندان, کیوں؟ آخری نبی قریش خاندان میں پیدا ہوئے. چوتھی فضیلت, کعبہ شریف کی خدمت کرنا, یہ بھی اللہ نے قریش خاندان کے نصیب میں اس زمانے میں لکھا تھا. کعبہ کے متولی, کعبہ کے نگران, کعبہ کے ذمہ دار قریش خاندان کے لوگ تھے. قریش خاندان ہی کے لوگ کعبہ کی صاف صفائی, کعبہ کے اندر حاجی لوگ آوے تو ان کے لیے کھانے کی فکر, کعبہ کا باندھ کام, ریپیرنگ, مینٹیننس. گویا کہ جیسے ہماری یہاں ایک مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے, مدرسہ کمیٹی ہوتی ہے, تو کعبہ شریف کی دیکھ ریکھ کمیٹی پوری قریش خاندان کی تھی. اللہ نے کعبہ کی پوری خدمت خاندان قریش کو عطا فرمائی تھی. اندازہ لگاؤ قریش کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے. ایک پانچویں خدمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم پلانے کی خدمت یہ قریش خاندان کے نصیب میں رکھی تھی, کہ اس زمانے کے اندر زمزم کا پانی آنے والے حاجیوں کے لیے, عمرے والوں کے لیے انتظام کرنا, یہ پوری خدمت قریش کرتے تھے. آج تو بڑے بڑے سب مرسیبل پمپ لگے ہوئے ہیں زمزم کے کنویں کے اوپر, اور پانی کی سپلائی بہت ایزی ہے. اس زمانے کے اندر پانی کی سپلائی بہت مشکل تھی. کنویں میں ڈول ڈالو اور ڈول کے ذریعے سے پانی کھینچ کر کے نکالو, آدمی ایک ڈول نکالے, چار نکالے, تھک جاوے. اب وہاں تو ہزاروں حج کرنے آئیں گے, ہزاروں عمرہ کرنے آئیں گے, پورے سال آئیں گے, تو ان کو پانی نکالنا, پانی پلانا, پانی سپلائی کرنا, جب سب مرسیبل نہیں تھے, موٹر نہیں تھی, پانی نکالنے کے سسٹم نہیں تھے, کنویں میں ڈول رسی ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا, تو حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت یہ قریش خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے قریش کو عطا فرمائی, اور اسی خاندان میں ہمارے حضور کو اللہ نے بنایا. چھٹی فضیلت یہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ خلافت یعنی امیر ہونا، خلیفہ ہونا، یہ اللہ نے قریش کے اندر رکھا. اسی لیے آپ دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق قریشی ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق قریشی ہے، تیسرے خلیفہ عثمان غنی قریشی ہے، چوتھے خلیفہ علی مرتضی قریشی ہے، چاروں خلفائے راشدین قریشی ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، یعنی قریش خاندان کے لوگ خلیفہ اور امیر بننے کے صحیح معنی کے اندر لائق اور حقدار ہے. اسی لیے آخری زمانے میں جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے وہ بھی قریش خاندان میں سے ہوں گے. حضرت مہدی جو آخری زمانے میں آئیں گے وہ بھی قریش خاندان کے اندر سے آئیں گے. تو اللہ نے خلیفہ ہونا، امیر ہونا، یہ قریش خاندان میں رکھا. چھ فضیلت ہوئی، ساتویں فضیلت انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یاد رکھنا بتاؤں گا، وہ تھوڑی لمبی ہے. تو یہ قریش خاندان کو اللہ تعالیٰ نے سات خوبیاں عطا فرمائی، اس میں سے چھ خوبی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قریش خاندان کو اور بھی عجیب عجیب چیزیں عطا فرمائی جو اس صورت میں بیان فرمائی. مکہ شریف، عربستان، وہاں تو پہاڑ ہے، پتھر ہے، جنگل ہے، کوئی ندی نہیں، کوئی نہر نہیں، پانی کے کنویں بھی بہت کم، معمولی معمولی، وہاں کھیتی نہیں ہوتی ہے، وہ تو جنگل ہے، بیابان ہے، اجڑی ہوئی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو قرآن میں آئی اس میں کیا کہا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، کوئی اناج نہیں اگتا ہے، کوئی پھل فروٹ نہیں اگتا ہے، اے اللہ اس جنگل کے اندر مکہ میں میں اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو مکہ تو جنگل تھا، وہاں کوئی کھیتی نہیں، اناج نہیں، پھل نہیں، فروٹ نہیں، اور ان کے پاس انکم کے سورسز، آوک کے سادھن، ذرائع آمدنی کچھ نہیں تھا. عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ، کچھ ان کے پاس انکم کی چیزیں نہیں. اب جس آدمی کے پاس انکم نہیں ہوتی ہے وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ یا تو سوال کرنے بیٹھ جائے گا، بھکاری بن جائے گا. قریش خاندان کے لوگ مکہ میں رہتے تھے، وہاں آمدنی انکم کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن قریش خاندان نے کبھی سوال نہیں کیا، بھیک نہیں مانگی کہ بھائی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، بھیک مانگو. جو آدمی کو آمدنی کچھ نہیں ملتی وہ چوری کرنا چالو کرتا ہے، لوٹنا چالو کرتا ہے، ڈاکا مارنا چالو کرتا ہے، ڈاکو بنتا ہے. لیکن قریش خاندان کے لوگوں نے چوری، ڈاکو گیری یہ کام نہیں کیے، بلکہ قریش خاندان کے لوگ فالتو بیٹھے بھی نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ چلو حلال تجارت چالو کریں گے، حلال بزنس شروع کریں گے، حلال کاروبار شروع کریں گے. یہ ان لوگوں نے طے کیا. پیارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہاشم، حضور کے ابا کا نام عبداللہ، دادا عبد المطلب، پر دادا ہاشم. تو ہاشم نے قریش کے لوگوں کو ایک مرتبہ جمع کیا، بھائی ہمارے پاس آمدنی، انکم، آوق کا کوئی سادھن نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، چلو اپنے تجارت میں لگ جاؤ، حلال کاروبار کرو، حلال بزنس کرو، کماؤ. تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے پورے قریش کے لوگوں کو بزنس پر لگایا، کاروبار پر لگایا. یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آدمی فالتو نکاما نہیں بیٹھا رہے، بلکہ آدمی کاروبار کرے. اور مکہ میں کہاں کاروبار کرتے؟ تو وہ لوگ مکہ سے شام جاتے، سیریا، مکہ سے یمن جاتے، سال میں دو مرتبہ جاتے، ٹھنڈی کی موسم میں جاتے، گرمی کے موسم میں جاتے، اور دو سفر کر کے ان لوگوں نے تجارت چالو کی، کاروبار چالو کیا، بزنس چالو کیا، اور اس زمانے کے اندر سفر کرنا آج جتنا ایزی تھوڑا ہی تھا کہ ٹرین ہوئے، کار ہوئے، بس ہوئے، ایروپلین ہوئے، وہ تو پیدل چل کے جانے کا، اونٹ پر بیٹھ کے جانے کا، سال میں دو مرتبہ آدمی بزنس کے لیے سفر کرے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ کے نبی کے پر دادا حضرت ہاشم نے قریش کے لوگوں کو بزنس پر لگایا کہ تم کاروبار شروع کرو، دھندا شروع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس صورت میں بیان فرمایا کہ یہ لوگ رحلت الشتاء، رحلت الصیف، گرمی میں، سردی میں دو مرتبہ بزنس کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو قریش خاندان کی ایک عجیب خوبی بتلاؤں، اللہ ایسے ویسے تھوڑے آخری نبی اس خاندان کو دیتے ہیں۔ قریش خاندان کے لوگ اس زمانے میں اگرچہ ان میں کفر تھا، بہت سے کفر پر تھے، لیکن حلال میں بہت پکے تھے، بہت پکے حلال کمائی کے اندر۔ کعبہ شریف کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے ابھی، اور کعبہ بہت پرانا ہو گیا، قریش متولی تھے۔ تو قریش نے فیصلہ کیا، ان کے بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے، کہ بھائی کعبہ پورا نیا بناؤ، جیسے مسجد پرانی ہو جائے تو کمیٹی بیٹھتی ہے، جماعت بیٹھتی ہے محلے والے کے، چلو مسجد نہیں بناوے۔ تو قریش متولی لوگ، تو انہوں نے کہا کہ کعبہ نیا بناؤ۔ تو کعبہ نیا بنانے کا مشورہ ہوا، تو قریش کے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ 100% حلال کا چندہ لے کر اللہ کا گھر کعبہ بنائیں گے، ایک پئی کی بھی حرام نہیں لیں گے ہم۔ اب چندہ جمع کیا تو چندہ کم آیا، اور کعبہ کی تعمیر بانکام کا خرچہ زیادہ، تو وہ بڑے بوڑھے لوگ بیٹھے قریش خاندان کے متولی کمیٹی والے، کیا فیصلہ کیا، کعبہ چھوٹا بنائیں گے لیکن اللہ کے گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ قریش کا جذبہ تو دیکھو، انہوں نے کعبہ چھوٹا بنایا، یہ حتیم والی سائٹ میں جو جگہ چھوڑ دی وہ کعبہ کی جگہ ہے، لیکن وہ جگہ انہوں نے چھوڑ دی کہ اللہ کا گھر چھوٹا بنائیں گے وہ چلے گا، لیکن کعبہ بنانے میں ایک پیسہ بھی ہم حرام کا نہیں لگنے دیں گے۔ دیکھیے نبی کے خاندان کے جذبات دیکھو، کہ انہوں نے آمدنی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو چوری نہیں، چوری لوٹنا، فالتو بیٹھے رہنا، یہ سب دھندے نہیں کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کاروبار شروع کیا، اور دوسری چیز کعبہ بنایا تو حلال کے پیسے انہوں نے اس کے اندر لگانے شروع کیے۔ دوسری بات بڑی عرب میں کیا تھی کہ حرم اور کعبہ کی برکت سے پورے عرب کے لوگ قریش کی عزت بہت کرتے تھے۔ قریشی لوگ کہیں بھی جائے، اے کعبہ کے متولی آئے، اے کعبہ کی کمیٹی والے آئے، پورے عرب میں ان کی عزت ہوتی تھی۔ حالانکہ اس زمانے میں پورے عرب کا ماحول کیا تھا، لوٹو، مارو، چوری کرو، قتل کرو، یہ عرب کا عام ماحول۔ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، مکہ کے آجو باجو پورے عربستان کے اندر چوری لوٹ، یہ عام ماحول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش کو کعبہ کی برکت سے اتنی عزت عطا فرمائی تھی۔ قریشیوں کا کارواں جاوے، قافلہ جاوے، قریشی لوگ کہیں جاوے اور لوگوں کو پتا چلے کہ اس میں قریشی لوگ ہیں، تو ان کی لوگ دعوت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، قریشی لوگ آئے، قریش خاندان کے لوگ آئے۔ بلکہ بعض دوسری فیملی کے لوگ بزنس کے لیے کہیں جانا چاہے تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ ہم مال لے کر بزنس میں جائیں گے تو لوگ ہم کو لوٹ لیں گے، تو وہ قریش کے پاس آتے تھے اور آ کر کیا کہتے، تمہارا ایک آدھ آدمی ہمارے ساتھ بھیج دو نا بزنس میں، اگر تمہارا کوئی آدمی ابھی فری نہیں تو ایک آدھ نوجوان بچہ ہی بھیج دو ہمارے ساتھ۔ کہ قریش کا ایک آدمی بھی قافلے میں ہوگا، جماعت میں ہوگا، تو سارے عرب میں لوگ عزت کریں گے اور کوئی ہمیں لوٹے گا نہیں، کوئی ہم کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور ہم عزت سے جائیں گے اور عزت سے واپس آئیں گے، اتنی عزت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش خاندان کے لوگوں کو اتنی عزت دی. اور اس صورت میں اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. قریش خاندان کو اللہ نے اپنی عبادت کی دعوت دی. رب هذا البيت, قریشیو کعبہ اللہ کا گھر, کعبہ کے مالک اللہ, اس ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو. بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کے کسی خاندان کی کوئی بہت تعریف کر دے وے کہ آپ کا کٹمب ایسا, آپ کی فیملی ایسی, آپ کا خاندان ایسا, کوئی تعریف کر دے وے, وخان کر دے وے, تو وہ لوگ جو ہے نا تھوڑا مزاج ان کا بگڑنے کا ڈر لگتا رہتا ہے کہ ان کا مزاج بگڑ جائے گا کہ ہیں ہماری فیملی کی تو بہت جو ہے عزت ہے, بہت ویلیو ہے, تو پھر وہ کٹمب ہی کی بات کریں گے, فیملی ہی کی بات کریں گے. بعض مسلمان ایسی سوچ رکھتے ہیں, ان کو کچھ بھی کام کہو کہ ہماری فیملی, ہمارا کٹمب, ہمارا خاندان, ہماری فیملی, بس یہی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے قریش کو ایک سبق سکھایا کہ اے قریشیو, تمہاری فضیلت ہے, تمہارا مرتبہ ہے, تمہارا مقام ہے, لیکن تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنو. یہ سکھا کر کے اللہ نے قریش کو دریا دلی سکھائی کہ تم کو تو بڑا دریا دل بننا ہے. آج تم قریش خاندان ہو, تمہارے اندر کل اللہ آخری نبی کو پیدا کریں گے, اور وہ آخری نبی صرف قریش کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہوں گے. تو تمہیں تو بڑے دریا دل بننا ہے, تمہارا دل تو بہت بڑا ہونا چاہیے. ایک فیملی, ایک کٹمب, اس سے باہر نکلو اور ساری دنیا کے پیدا کرنے والے ایک اللہ کی تم لوگ عبادت کرنے والے بنو. اللہ تمہارے اندر آخری نبی کو بھیج رہے ہیں اور آخری نبی قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش ہے. قریش میں بنو ہاشم ہے اور اسی کو ہم آج سید خاندان کہتے ہیں, آل رسول کہتے ہیں, اور عرب لوگ اسی کو شریف بولتے ہیں. شریف میننگ سید, آل رسول, یہ قریشی کی برانچ بن کر کے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین, سب سے عمدہ, سب سے اچھا ٹاپ کوالٹی کا خاندان قریش پسند فرمایا, اور اس قریش میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فرمائی. اسی کو اللہ اس صورت میں بیان فرماتے لِإِلَافِ قُرَيْش, چونکہ قریش کے لوگ مانوس ہیں, اِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ, وہ سردی یعنی ٹھنڈی اور گرمی, یمن اور شام کا سفر کرنے سے مانوس ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اسی لیے ان کو چاہیے قریشیوں کو کہ وہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک اللہ کی عبادت کرے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, جس اللہ نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا دیا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور اللہ تعالیٰ نے خوف سے ان کو امن اور اطمینان نصیب فرمایا. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا اوپر جا کر ایک دادا کا نام ندر آتا ہے, وہی ندر قریش تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ فہر یا فہر نام کے حضور کے ایک دادا جان آتے ہیں, انہی کا نام قریش تھا, اور اسی کے اوپر سے پورے خاندان کا نام جو ہے قریش بن گیا ہے. تو غرض یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان بڑا شریف تھا, بڑا اونچا تھا, اور سب سے اچھے خاندان میں اللہ نے ہمارے حضور کو پیدا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت, سچی عقیدت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والاكرام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه اللهم انا نسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه اللهم انا نسالك العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی پکی کامل محبت عطا فرما زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہمیں نصیب فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما محبوسین کو رہائی عطا فرما مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما تمام مدارس کی مکاتب کی مساجد کی خانقاہوں کی جماعتوں کی تنظیموں کی دینی کاموں کی دین کے کام کرنے والوں کی اے اللہ بھرپور حفاظت اور نصرت فرما اے اللہ امن و امان عدل و انصاف کا ماحول قائم فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں ہو اے اللہ اس کے ایمان اور اسلام کی جان مال کی عصمت اور عفت کی شاعر اسلام کی ہر چیز کی اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے حفاظت فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پناہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہر طرح کے فتنوں سے فتینوں سے شریروں اور ان کی شرارتوں سے ظالموں اور ان کے مظالم سے ہماری اور تمام ایمان والوں کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین